حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو نظمیں ہیں، زیادہ تر لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اس لائن کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے بعض اشعار بالکل سمجھ میں نہیں آتے، بعض اشعار کچھ کچھ سمجھ میں آتے ہیں، بعض لوگوں کو بعض الفاظ پر تعبیرات پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب کے سب یا تو لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے یا کم علمی کی وجہ سے. آدمی کی جدوجہد کی، کاوشوں کی، مجاہدات کی، ریاضتوں کی، تربیت کی لائن سے مسلسل لگے رہنے کے بعد جو آخری اس کا مقام ہوتا ہے وہ ہے اس میں بندگی کا آ جانا، عبد میں عبدیت کا آ جانا. سوچا مقام نہیں ہے کوئی، اس لیے میری جو انتہا ہے، میری جو نہایت ہے وہ عبد ہونا چاہیے. میں کسی کا عبد ہوں، میری نہایت ہے یہی. آخری جو مقام ہے آدمی کا سب سے اونچا وہ عبدیت ہے. اس واسطے بار بار بتاتے رہتے ہیں کیا بننے کی فکر رہنا. بولے تو یاد ہو گیا نا، پکا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کیا بننا ہے؟ بولے تو عبداللہ بننا، ہوا میں اڑنے والا بن جانا، پانی پہ تیرنے والا، ٹھہرنے والا بن جانا، ترقی عادات چیزیں دکھانے والا بن جانا، دم کر دیے تو فائدہ پہنچانے والا بن جانا، سب سے زیادہ نام والا بن جانا، سب سے زیادہ شہرت والا، سب سے زیادہ رجوع والا، لوگوں زیادہ زیادہ رجوع ہونا. ایسا ہونا کہ لوگ میرا لوا مان لینا، یہ بننا وہ بننے کے چکر میں مت رہو. اچھا کیا بننا ہے؟ بس یہی چاہ آخری انتہا. چنانچہ جب اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے راضی ہوں گے یا ان میں کچھ پائی جانے والی کوتاہیوں کو ظاہر فرمائیں گے، توبہ استغفار کے ذریعے سے دو دلہ کے صاف ستھرا کر دیں گے، اپنے خاص عنایت و مہربانی اس کے اوپر ہوں گی، تو اب اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں عبداللہ کہا ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُاللَّهُ. اسی لیے ہمارے حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ طیبہ ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا، پتا نہیں کسی کے پاس ہوگا، تو لکھا انہوں نے، لیکن جب اس کو چھاپنے کے لیے کسی کا نام دینا نا تو اس میں لکھا ہوتا از عبداللہ. کون لکھے اس کو؟ محمد حسین صاحب ناظم لکھے. کتاب کے اوپر نام کیا تھا؟ از عبداللہ. بس عبداللہ بننا، یہی ہے ہماری نہایت. اللہ نے حضرت انسان کو پوری مخلوق میں مکرم بنایا، حتیٰ کہ مسجود ملائک بنا دیا، زمین آسمان چاند سورج کو انسان کے کام میں لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تم تو ایسے ہیں ہمارے پاس کہ تمہارے واسطے تو ہم زمین بنائے، نباتات بنائے، جمادات بنائے، اشجار بنائے، انہار بنائے، اسمار بنائے، باغات بنائے. ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ جس نے تمہارے واسطے پیدا کیا وہ سب چیزوں کو جو زمین میں ہیں. وسخر لکم ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں تمہارے کام میں لگا دی. وسخر لکم اللیل والنہار، رات دن کو تمہارے کام میں لگا دیا. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، چکر لگاتے رہنے والے سورج و چاند تمہارے کام میں لگا دیے. وسخر لکم الانہار، نہریں تمہارے کام میں لگا دی. پوری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں لگایا. یہ بدلا دیا کہ پروردگار عالم نے اس کو غیر معمولی اعزاز بخشا ہے. اتنا غیر معمولی اعزاز بخشنے کے باوجود اگر کوئی آدمی اعزاز بخشنے والے کی عبادت چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرے تو اس سے زیادہ بے اکرامی اپنی کیا ہو سکتی ہے، بے تکریمی کس قدر ہوں گی، آدمی اپنے سے چھوٹے کے آگے جھک جا رہا، سورج ہماری خدمت میں اس کی پوجا میں لگ گئے، درخت ہماری خدمت میں اس کی پوجا میں لگ گئے، حیوانات انسانی خدمت میں اس کی پرستش میں لگ گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں میری کرامت، میرا اعزاز، میری عزت، میری تعظیم، میرا احترام تو اسی میں ہے کہ ایک کو پوجنا، پوجتا ہوں ایک کو، میری کرامت یہی اسی میں کرامت ہے، ورنہ تو آدمی اپنے کو دیے ہوئے اعزاز کو چھوڑ دینے والا۔ پھر دوسرے یہ کہ پوری کائنات اور اس کی حقیقت پر اس نے نظر ڈالی اور اس کی اصل حقیقت سے آگاہی حاصل کر لی اور حقیقت تک اس کی رسائی ہو گئی، اور اس بے شمار قسم کے اسباب والی دنیا میں آدمی ان میں سے کسی سے بھی نہیں الجھا، بلکہ اس سے اپنا رابطہ رکھا جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، تو گویا اس نے ایک ایسا عمل انجام دیا جو کرامت سے کم نہیں ہے۔ ورنہ ذرا بڑی چیز سامنے آ جائے جھک جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے ایک ایک شعر کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سا سنتے جانا چاہیے، نجی مجلسوں میں پوچھ لینا زیادہ اچھا رہتا۔ آپ کو جو سبق سنایا جا رہا ہے اس کا دوسرا حصہ پہلے سنائے ہوئے سبق کے حصے میں سے دوسرا حصہ، دوسری قسم کا مجاہدہ۔ مگر پہلے قسم کے مجاہدے کا جو تکرار ہوا وہ آدھے لوگوں میں ہوا، آدھے لوگوں میں نہ ہوا۔ جی اب اس کا کیا کریں گے؟ اسی لیے اللہ جل شانہ نے مشائخ دو قسم کے بنائے۔ کتنے قسم کے؟ جی کچھ لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نرمی سے متاثر ہوتی ہیں، سختی سے بھاگ جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نرمی سے سنتے نہیں ہو، سختی سے سننے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں کتنے قسم کے ہیں؟ دو قسم کے۔ اللہ جل شانہ نے دونوں طرح کی صفات کی تجلی اپنے محبوب بندوں کے اوپر ڈالی۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ایسی شخصیات ہوتے تھے کہ دونوں قسم کی تجلیات ان کے اوپر رہتی تھی، وہ بشیر بھی ہوتے تھے، نذیر بھی ہوتے تھے، شان جلالی بھی ان میں ہوتی تھی، شان جمالی بھی ان میں ہوتی تھی، دونوں قسم کے لوگ تھے۔ اب بعد کے لوگوں میں یہ ہوا کہ لوگوں کے حساب سے افراد دو قسم کے بنا دیے گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں دو بزرگ رہتے تھے، ایک طرف کوئی اور بزرگ رہتے تھے، ایک طرف حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ لوگ آتے حضرت کے پاس، بار بار پہنچتے رہتے، پہنچتے کبھی کوئی مسئلہ لے کے آئے، کوئی مسئلہ لے کے آئے، کوئی دعا کا، کوئی درود کا، کوئی گھر کا مسئلہ، کوئی روزی کا مسئلہ، یہ مسئلے لاتے رہتے تھے لوگ۔ نہ وقت دیکھتے تھے، نہ ساتھ، جی کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آرام کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، ذکر کا وقت ہے، مشغولی کا وقت ہے، یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے، آتے چلے جاتے تھے۔ تو تکوینی نظام کے تحت میں ان کے پاس میں دو خادم رہتے تھے۔ ایک خادم وہ تھا جو صفت جمالی رکھنے والا ہوتا تھا، دوسرا وہ تھا جو صفت جلالی والا تھا۔ دونوں کون آ رہے ہیں، کون جا رہے ہیں، کون کتنی دفعہ آیا، کتنے وقت آیا، دیکھتے رہتے تھے۔ جس کسی کو جانا ہوتا تھا تو عام طور پر وہ دوسرے بزرگ کے پاس جا کے بولتا تھا ذرا جانا چاہ رہا ہوں، جا کے آ جائے، اور دوسرے دیکھتے رہتے تھے انہیں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے یا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر آیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر آیا۔ تو ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ دیکھا، اب سامنے والے خادم نے کہا اب آ گئے آ گئے، اب اگر پھر ادھر دکھے تو پھر سمجھو پاؤں سلامت نہیں ہے تمہارے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے تھے مزاجوں کے اعتبار سے، دو قسم کے بزرگ رکھے گئے ہر زمانے میں۔ ایک حضرت صابر کر گئے جمع اللہ علیہ، یا ہمارے حضرت حکیم الامت کے کیا نام، آپ کے خلفاء میں حضرت شاہ صفی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری حضرت شاہ، ہاں وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، دوسرے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جلال آباد میں لوگوں کو اشتیاق ہوا کہ جلال آباد کے لیے حضرت کے تربیت یافتہ کسی عالم کو لا کے جلال آباد میں رکھیں گے۔ تو جلال آباد والے حضرت حکیم الامت کے پاس پہنچے، کہنے لگے صاحب ہماری بستی کے لیے ایک بہترین عالم دیجیے، تعلیم تربیت کا، مدرسے کا، یا وہ سارا ہم نظام قائم کریں گے۔ تو اس موقع پر حضرت کے پاس میں دو افراد تھے، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ وسیع اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں تھے۔ اب یہ جو جلال آباد والے جہاں سے ہم پڑھے، جلال آباد والے جو پہنچے وہاں، تو حضرت حکیم الامت نے پوچھا کہ میرے پاس دو آدمی ہیں، کس کو بھیجاؤں؟ ایک جلالی ہے اور ایک جمالی، کس کو بھیجاؤں دونوں میں؟ تو جلال آباد والے ذرا سمجھدار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت پہلے ہی وہ جلال آباد ہے، اب اگر وہاں اور ایک جلالی آ گیا تو کام پورا خراب ہو جائے گا، اس واسطے کسی جمالی کو بھیجا دیجیے۔ تو نتیجے میں حضرت وسیع الامت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اچھا ان کو لے جاؤ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شیروانی خاندان کے بہت اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں، حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، علی گڑھ وغیرہ کی، شاہانہ مزاج، نزاکت، مرفع الحالی، گھریلو حالات کے اعتبار سے بہت اچھی حالت والی۔ لیکن وہ چھوٹا سا گاؤں، ہم لوگوں کے پڑھنے کے زمانے میں جہاں ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے بلب میسر نہیں تھا مدرسے میں، اور مچھر اتنے بڑے بڑے، دیکھ کے خالی آدمی گھبرا جائے، سخت ترین سردیوں میں کوئی سہولت نہیں، سخت ترین گرمیوں میں پنکھا نہیں۔ ہم لوگوں کے پڑھنے کے زمانے میں جلال آباد کا وہ عالم تھا، جبکہ ہم لوگ حضرت کے آخر دور میں گئے تھے پڑھنے کے۔ وہاں شیخ نے فرمایا کہ ان کو لے جاؤ، شیخ کا حکم تھا، تو وہ جا کے وہ گاؤں میں رہ گئے۔ شیخ کا ادب، احترام، اکرام، سما، طاعت، ان کا مزاج، ان کے منشے کی تکمیل کا کیسا عنصر پایا جاتا تھا پہلے کے زمانے میں لوگوں، اسی کے نتیجے میں اللہ نے غیر معمولی کام لیا، دنیا بھر میں ان کے تربیت یافتہ، فیض یافتہ لوگ موجود۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں آنے والے جتنے بھی رہنا، کوئی ایک مزاج کے لوگ، دو مزاج کریں گے گڑبڑ ہو جائیں گی، یا تو پورے کے پورے نرمی سے سننے والے رہنا، یا پورے کے پورے گرمی سے سننے والے رہنا۔ اب ایک ہی شخصیت میں نرمی اور گرمی وہ پورے معیار کے ساتھ میں آنا مشکل ہے۔ ایک صورت یہ کر سکتے ہیں کہ جن کی طبیعتوں میں گرمی سے صحیح بننا ہو، صحیح ہوتا ہو، تو ڈھونڈ کے کسی گرم مزاج کے پاس چلے جانا، یا نہیں تو بھائی جو نظام قائم کیا گیا اس کی پابندی کرو، ورنہ اسباق کے دورانے میں ہی کافی وقت نکل جائے گا نا۔ اس واسطے اب میں سبق نہیں دہرا رہا ہوں، دوسری بات سنا رہا ہوں، غور سے سنیے، توجہ کے لیے سنا دیا۔ یہ بھی توجہ ہو جانا، تھوڑی التفات ہو جانا، تھوڑی فکر ہو جانا، تھوڑا سا وقت تو ہفتے میں وقت کر لے رہے ہیں، وہ وقت میں بھی اگر اپن لوگ پابندی نہیں کر سکے تو پاپ بند بنیں گے تو عبد بنیں گے نا۔ عبد بننے کے لیے کیا ہونا؟ پاپ بند ہونا ہے نا، پاپ بند ہوں گے پابندی سے۔ یہ پابندی بھی دو قسم کی رہنا، ایک نوکر ہے گھر میں، گھر کا ملازم ہے یا دکان کا ملازم، پابندی سے روز آتا مگر چھٹنے کے ٹائم پہ آ رہا، ٹھیک ہے، صحیح نہیں ہے نا؟ اسی واسطے کیا بولتے، غیر حاضری بھی نہیں رہنا، دیر حاضری بھی نہیں رہنا، یہ بولتے پورا دن نہیں آنا غیر حاضری ہے نا، آنا مگر دیر سے آنا، یہ دیر حاضری۔ اپنا تو پورا دن بھی نہیں ہے، پاؤ دن ہے نا، تو پاؤ دن میں بھی اگر اپن دیر حاضری کا مزاج بنائے تو ایسی صورت میں پابندی کرنے والا تو نہیں سمجھا جا سکتا نا۔ جب پابندی نہیں ہوں گی تو پابند بھی، جب پابند نہیں ہوں گے تو کیا نہیں ہوں گے؟ عبد نہیں ہو سکتا، عبد ہونے والے تو پابندی ضروری ہے۔ توجہ دھیان کے واسطے سنایا۔ دوسرا مجاہدہ، مجاہدے کی دوسری قسم، توحید افعالی سے تعلق رکھتی ہے، اللہ جل شانہ کی صفات افعال سے تعلق رکھتی ہے، پروردگار عالم کی شان فاعلیت، تخلیق فعل حق تعالیٰ کی طرف، کسب فعل بندوں کی طرف، فعل کا پیدا کرنا اللہ کا کام، فعل کا استعمال کرنا بندے کا کام، جیسے حرارت کا پیدا کرنا اور گاڑی کو آگے بڑھانے کی قوت کا پیدا کرنا یہ انجن کا کام، اس قوت کا استعمال کرنا یہ ڈرائیور کا کام، اسی طریقے سے فعل کا پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے اور فعل کا استعمال کرنا بندے کا کام ہے۔ فعل کے پیدا کرنے کو خلق فعل کہتے ہیں، فعل کے استعمال کرنے کو کسب فعل کہتے ہیں، خالق فعل حق تعالی، کاسب فعل بندہ۔ اب دوسرا جو مجاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ فعل کی حقیقت حرکت ہے، جہاں حرکت ہے اس کے پیچھے پیدا کرنے کا جو عمل ہے وہ حق تعالی کا ہے۔ اب اگر فعل کی نسبت کو کسبی جہت سے نہیں غفلت کے ساتھ میں مخلوق کی طرف کرتا ہے تو اسی کا نام غفلت ہے۔ خالق فعل حق تعالی ہے، اب یہ فعل اندرون میں ہو کہ باہر میں، اگر اندرون میں خالق فعل حق تعالی کو محسوس کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یافت، اور اگر باہر میں خالق فعل حق تعالی کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں شہود۔ یافت کے معنی پانا، شہود کے معنی دیکھنا۔ ابھی آپ نے نظم سنی، دیکھنا پانا، دیکھنا پانا خدا کو انفس و آفاق میں، اشارے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ میری عادت ہے یہی، میری عبادت ہے یہی، عادت عادت ہے استظہار کا کے عالم سر، یاد کی کیا کیفیت۔ اس مقام کا سخت ترین گناہ غفلت ہے، اور اس مقام کی عظیم الشان سعادت یاد ہے۔ اب اس کا مجاہدہ کرنا ہے، کسے کہتے ہیں مجاہدہ؟ وہی پہلی تعریف یاد رکھنا، غفلت پر یاد کو غالب کرنا، غنیمت ہے غالب کرنا، بلکہ بولے ہمارے کابر بڑے لوگ غفلت کو غائب کرنا نہیں بولے، ورنہ تو مشکل ہو جاتی تھی اپن لوگوں، ہے نا؟ غفلت ہونا ہی نہیں، یہ نہیں بولے، ہم کہتے ہیں کہ یاد کو غالب کر لو۔ یہ غفلت پر یاد کو غالب کرنے کی جو جد و جہد ہے، جو محنت ہے، جو کوشش ہے، وہی اس مقام کا مجاہدہ ہے۔ اس مقام کے مجاہدے کا ثمرہ کیا ہے؟ اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ سالکین کی دوسری منزل ہے، اور اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ سالکین کی دوسری راہ ہے جو اس سے آگے کی ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں میں سے پہلے درجے کے مقابلے میں اونچے درجے والوں کا حال ہے، شہداء کہا گیا۔ اب یہ مجاہدہ اس درجے زیادہ ہو کہ ہمیشہ فعل کے پیچھے فاعل حقیقی یاد آنے لگے اور خالق فعل حق تعالی کے ہونے کا استحضار رہنے لگے، اس کے بھی تین زبردست فائدے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو فعل پیدا انہوں نے کیا ہے، مجھے استعمال کرنے میں پیدا کرنے والے کا جو منشا ہے اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ کہہ کو دیے فعلوں، کچھ کرنے کی طاقت قوت اللہ نے جو دی کیوں دی ہے؟ مثلا بازو میں زور دیا، کہہ کو دیا دوسروں کی زمینہ چھیننے، اس واسطے تو نہیں دیا نا، دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے کے واسطے دیے، دوسروں کے گلوں میں سے منگل سوتر کھینچنے کو چھین لینے کو دیے، روزانہ اخبار میں آ رہا۔ ارے بھائی، یہ زہر بازو تو اس واسطے دیا کہ آدمی اس کے ذریعے سے حلال کمائے، خود کی جائز ضرورتیں پوری کرے، دوسرے ضرورت مندوں کی خدمت کرے۔ یہ تو اس لیے دیا کہ کسی ضعیف کمزور کا سہارا بن جاؤں، یہ تو اس لیے دیا کہ اسلام مخالف طاقتوں کے خلاف میں اللہ کے دیے ہوئے اس زور قوت کو استعمال کرو، کار خیر میں اللہ کی دی ہوئی توانائی کو استعمال کرو، اس واسطے دی۔ کمزور بیوی پر ظلم و ستم، مار پیٹ، عجیب عجیب واقعات سننے میں آتے ہیں، جو ہاتھ میں ملا اٹھائے مار دیے، قوت اس واسطے دوڑی، کسی کے سر پہ مار دیے، کسی کو ہاتھ پاؤں پکڑ کے جناب تیل چھڑک کے آگ لگا دیے۔ قوت اللہ نے اس واسطے نہیں دی ہے، جب یہ سمجھے گا کہ یہ قوت، یہ صلاحیت، یہ زور اللہ جل شانہ نے دیا ہے، اس کے خالق وہ ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے استعمال کرنے کے وقت میں پیدا کرنے والے کا جو منشا ہے، اور دینے والے کا پیدا بھی کیا عطا بھی کیا، ایسی صورت میں ان کا جو منشا ہے وہ منشے کو ملحوظ رکھے گا نا، تو پھر غلط کام نہیں کرے گا۔ ایک زبردست جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا۔ دو تین چیزیں میں خالی نمونے کے طور پر سنایا، اس وقت میں رائے جو اپنے حرکتیں ہیں اور اللہ کی دی ہوئی توانائی اور قوتوں اور کچھ کر سکنے کی صلاحیتوں کا غلط استعمال ہے، سب پر یہ چیزیں چھائی ہوئی ہیں، سمجھیے یہ بات چھائی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے، بہت زبردست فائدہ ہے جو مطلوب ہے شریعت میں۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہمارے ساتھ میں جو ناپسند ہے اپنے کو، تو ہونا تو فیل کے بغیر نہیں ہے نا، اور فیل ہے ان کا، تو ایسی صورت میں یہ محبوب کی طرف سے ہوئی ہے، جو ہمارا محبوب ہے نا اس کی طرف سے ہوئی ہے، محبوب کی طرف سے ہوئی ہے تو پریشانی نہیں کی جی۔ ابھی آپ نے حضرت مسیح الامت کا تذکرہ سنا، مختصر سا انہوں نے سنایا تھا، ایک لڑکی تھی، ایک شخص اسے بہت زیادہ چاہتا تھا جو لیلہ کے نام سے مشہور ہے، اور چاہنے والے کو مجنون بولتے تھے، تو اس کو چاہنے کا دعویٰ کرنے والے بہت تھے، اس کو چاہنے کا دعویٰ کرنے والے بہت لوگ تھے، مگر اس کو معلوم تھا کہ حقیقی چاہنے والا میرے کو فلانا اکیلا ہی ہے، باقی کے سب تو یہ سب بلحوث ہیں، بدچلن ہیں، نفسانی لذات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آنکھوں کے غلط استعمال میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب بلحوث ہیں، مجھے باقی چاہنے والے نہیں ہیں، ایک ہی ہے مجھے چاہنے والا۔ تو کسی طریقے سے اس کو دیکھ لیں، اس مقصد سے وہ بھکاریوں کی صورت بنا کے مجاتے تھے اور آواز لگا دیتے کچھ دے دو، کچھ دینے کے مقصد سے باہر آئے تو دیکھ لیں، بس یہ منشا رکھتے تھے، ایک آیا آواز لگائی نکل کے کچھ دے دیا، دوسرا آیا آواز لگائی نکل کے کچھ دے دیا، اسے معلوم تھا کہ مجھے واقعتاً چاہنے والا کون ہے۔ تو جو حقیقی چاہنے والا جب سامنے گیا تو اس کے ہاتھ میں جو پیالہ تھا وہ لے کے اٹھا کے زور سے زمین پہ مار دی، اٹھا کے کٹورا اس کا جو زمین پہ پٹکی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہی یہ حقیقی چاہنے والا جو تھا نا یہ رقص کرنا شروع کر دیا، ناچنا ناچنا شروع کرا۔ تو دوسرے جتنے بلحوث تھے، چیز بھی نہیں ملی، ایسا چیز بھی گئی، ایسا بے وقوف ہے بھی ناچ رہا خوشی کے مارے، اور تم بولا تم لوگوں کیا معلوم جاؤ کس کی طرف سے ہوا ہے یہ عمل۔ ایک معمولی انسان، ایک معمولی انسان سے تعلق رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے کسی ہونے والے نقصان پر جب اس کی نظر اس پر جاتی ہے کہ یہ نقصان کس کے ذریعے سے ہوا ہے، تو پھر مشکل باقی اسی میں لذت آتی، پھر اسی میں لذت آتی. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کافی تکلیف میں رہے کچھ وقت، بعد میں اللہ جل شانہ نے اچھا بنا دیا، لیکن وقتاً فوقتاً وہ مخصوص دنوں کو یاد رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ دنوں کی بات نہیں آتی. جب حق تعالیٰ جل شانہ کے خالق فعل ہونے کا استحضار قائم ہوتا ہے اور مجاہدے کے ذریعے سے ہم غفلت پر یاد کو غالب کرتے ہیں اور فعل کی تخلیق کی نسبت کو حق تعالیٰ کی طرف کرنے لگتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اب بندے کے ساتھ جو کچھ پیش آیا کدھر سے آیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا نا، اللہ کی طرف سے آیا ہے تو پریشانی کا کیا مسئلہ ہے. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، جسم زخمی ہو گیا، خراب حصے کو کاٹ کاٹ کے نکالنا پڑتا تھا، تو ہمارا تو یہ عالم تھا کہ میں ٹھہر نہیں سکتا تھا اس وقت، لیکن عین اس حالت میں یا اس کے بعد میں کوئی بھی آ کے پوچھتا حضرت کیسی حالت ہے کیسی طبیعت، الحمد للہ کبھی ناگواری کا کوئی اظہار نہیں اور کبھی ناشکری کا کوئی کلمہ نہیں اور کبھی کراہنے اور بے برداشت ہونے کا اظہار نہیں ہو سکتا. حضرت سیدنا لقمان جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے رحمہ اللہ، یا علیہ السلام کسی کے باغ میں کام کرتے رہتے تھے، اخلاق کے، عادات کے، علم کے، سوجھ بوجھ کے ایسے تھے کہ اللہ پاک نے ان کے نصیحت آموز جملے قرآن پاک میں اپنے کلام کی صورت میں بیان فرمائے. کسی کے یہاں کام کرتے تھے باغ میں، ان کے اخلاق، ان کا عادات، ان کا علم، ان کی حکمت بھرے جملے، ان کے رویے، ان کے سلوک کو دیکھ کر باغ والا ان سے محبت کرنے لگا، بہت چاہتا تھا. وہ ککڑی منگایا کرتے، آج ککڑی کھانے کو جی جانا، باغ میں سے ککڑی توڑ کے لاؤ، ککڑی توڑ کے لا کے دے دیے. وہ اپنے ہاتھ سے وہ ککڑی لے کے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے اس کے خاش بنا بنا کے پہلے تم کھاؤ، سوا دوں میں کھا لوں، پہلے تم کھاؤ. ایک ایک کاٹ کے جا رہا تھا، دیتے جا رہا، پوری ککڑی کھا لیا، صرف ایک اخیر کی خاش باقی رہ گئی. تو کہا کہ اب یہ میں کھا دوں، لیکن وہ ٹکڑا ذرا سا ایسا منہ میں رکھ کے ایک دم تھوک دیا، کڑواہٹ کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکا، تھوک دیا. اور بہت حیرت سے حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کو دیکھا اور پوچھا کہ تم نے پوری ککڑی کھا لی، بتایا بھی نہیں کہ یہ اتنی کڑوی ہے، اور اپنے چہرے سے ظاہر بھی ہونے نہیں دیا کہ اس میں اس کا مزہ خراب ہے، کڑواہٹ ہے، ظاہر بھی ہونے نہیں دیا، پوری ککڑی تم نے کھا لی اور پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ اس میں خرابی ہے. میں تو منہ میں زبان پر رکھتے ہی تھوک دینے پر مجبور ہو گیا، آخر ایسا کیسا ہوا؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، یوں فرمایا کہ بھائی جس کے ہاتھ سے سینکڑوں دفعہ میٹھی چیز کھانے کو ملی ہو، اگر اس کی طرف سے کبھی کوئی کڑوی چیز مل جائے تو یہ وفاداری کے خلاف ہے کہ ناگواری کا اظہار کر دیا جائے، اس لیے میں نے ظاہری ہونے نہیں دی. معمولی سی جب اندرون میں مزاج اسلامی اور اللہ رسول سے محبتوں کے نتیجے میں کوئی نسبت اور کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو حالت ہی بڑی عجیب ہوتی ہے. عام طور پر کسی جگہ جب مہمان جاتے ہیں تو گھر کے لوگ خود بنا دیتے ہیں، اور پہلے یہ چاہتے ہیں کہ مہمان کھا لیں، کچھ بڑھ گیا تو کھا لیں گے، ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے گھروں گھر والوں کا. سنا تھا کھانا سالن لا کے رکھ دیا گیا، اس کو کھا لیا، کھا کے سالن اور وہ کا برتن منگا لیجئے اور کھانے کو دی جا رہا، کہ پورا سالن اس کا انہوں نے پورا برتن چاٹ لیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ آداب میں سے یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں مہمان جاؤ اور اندرون سے کوئی چیز کھانے پینے کے لیے بھیجی جائے تو تھوڑی بچا کے بھیج دینا چاہیے، تاکہ مکان والوں کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہم لوگوں نے شاید مقدار تھوڑی بھیج دی تھی، کافی نہیں ہے، اس واسطے تھوڑی سی بچا دینا چاہیے. اصل جو آداب ہیں وہ یہ ہیں. ہم لوگوں کے آداب کیسے ہیں؟ ہم لوگوں کے آداب ایسے ہیں کہ جتنا آیا پورا کھا لو، بچانا مت، اس بات سے کہ اگر بچا کے بھیجا دیے اور پھر آنا ہوا تو بولیں گے کہ پہلے اتنا بھیجائے تھے تو ہی بچا کے بھیجا دیے، پھر دوسری مرتبہ میں اور کم کر دیتے، اس وقت پورا صاف کر کے بھیجاؤ، یہ ہمارے آج کل کے آداب چل رہے ہیں، اصل ادب وہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بزرگان دین تو آداب کی لین کی ہر ہر چیز کا پورا لحاظ رکھتے تھے، لیکن اس دن انہوں نے خلاف توقع تمام کھانا سالن پورا چاٹ کر استعمال کر لیا۔ سات وارے بڑی حیرت میں تھے کہ ایسا خلاف معمول، ایسا انہوں نے کائے کو کر لیا۔ تو بعد میں پوچھا ان سے، حضرت یہ ادب آداب کے خلاف میں آپ نے پورا برتن ہی استعمال کر لیا، اس سے کیا ہے؟ حتیٰ کہ ایسا اس کو پہنچ کے استعمال کیا کہ آپ کسی کو چکھنے کی بھی کوئی گنجائش اس میں نہیں رکھی، قصہ کیا ہے آپ کا؟ یہ بھی ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ سالن کڑوا ہو گیا تھا، سالن کڑوا ہو گیا تھا۔ اب اگر ہم اپنے معمول کے حساب سے کھا کے چلے جاتے، اس کے بعد میں گھر والے اس کو چکھتے اور اس کی کڑواہٹ کو محسوس کرتے تو ان لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوتی کہ ہم نے کھانا کیسا کھلا دیا۔ اس شرمندگی سے بچانے کے واسطے میں نے گنجائش ہی نہیں رکھی کہ ان کو پتا چل سکے کہ بنا کیسا تھا۔ مخلوق کے ساتھ میں ہمدردی اور خیرخواہی اور محبت اور رافت والا جب جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو مخلوق کی اتنی رعایت ہوتی۔ اب ایک آدمی پروردگار عالم کی ان گنت نعمتوں سے سرفراز مسلسل ہوتا ہے، کبھی اس کے ساتھ میں کوئی حال پیش آتا ہے تو کس کی طرف سے آ رہا؟ حالات تو اللہ کی طرف سے ہی ہو رہا۔ پھر ایسی صورت میں یہ وابلا، شکوا، شکایت، ناراضگی، معلوم یہ ہوا کہ کسی اور کی طرف فعل کو منسوب کرنے کا مزاج بن گیا۔ ابھی تو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس واسطے جتنی اچھی زندگی یہ علم و شعور کے حاملین کی رہتی، دنیا میں کسی کی نہیں رہ سکتی۔ یاد رکھ، حالی بولے تو سمجھ میں نہیں آتا، اس سے اچھی زندگی کوئی دوسری نہیں ہے۔ بلکہ تفصیلات وغیرہ سننے کے بعد میں اس پر غور و فکر کر کے حقیقی نتیجے پر پہنچے تو سمجھ میں آتا کہ یہ لوگ جو بات بولتے بالکل صحیح بات ہے کہ ان سے بہترین زندگی کسی کو میسر نہیں۔ تو دوسرا زبردست جو فائدہ حاصل ہوتا ہے توحید فعلی کا، یا دوسرا زبردست جو فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ مجاہدے کی دوسری قسم پر عمل کا، اور فعل باری ہونے کے استحضار پر جو نتیجہ، جو ثمرہ مرتب ہوتا ہے، جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی ناگوار حالات بھی آتے ہیں تو اس میں بھی ایک طرح کی لذت ہی محسوس کرتا ہے، پریشان ہونے کا تو مسئلہ ہے نہیں۔ اس واسطے کہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ اور پھر ان کا معاملہ ایسا عجیب و غریب ہے، ہم لوگوں کے ساتھ میں کرتے تو سب کچھ وہی، فراخی دے دیے تو انہوں نے دی، تنگی دی تو انہوں نے دی، صحت دی تو انہوں نے دی، مرض آیا تو انہوں نے دیا، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ بنچے کی طبیعت کے خلاف ہے اور یہ اس کو میری طرف سے ہونے کی وجہ سے برداشت کر رہا اور گلہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، تو ایسا نہیں کہ خالی تکلیف ہی دے دیتے ہوں، اس تکلیف، چھوٹی سی تکلیف کے ساتھ ہزاروں راحت والی چیزیں اس کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اب تو سمجھ میں آ رہا ہوں گا، پاؤں میں کانٹا چوا تو ایک نیکی ملتی ہوگی، ابھی بھی نہیں آیا۔ ایمان والے کے پاؤں میں کانٹا چبا، اور ادھر پروردگار عالم نے اس کی اعمال نامے میں نیکی لی۔ جیب میں سے کسی چیز کو تلاش کر رہا، نہیں مل رہی، کبھی یہ جیب میں ہاتھ ڈالتا، کبھی یہ جیب میں، اس میں نہیں ملتی تو پھر اس میں ہاتھ ڈالتا، پھر اس میں نہیں ملی تو پھر اس میں ہاتھ ڈالتا۔ تلاش کرنے میں جو دیر ہو کے مشقت ہوتی، اس پر اللہ اجر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت کا مہربانی کا یاد ہے۔ تو یہ دوسرے مجاہدے میں فعل حق کا استحضار رہنا، یہ اس کا ثمرہ ہے کہ ہر آنے والے حال کو برداشت کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جائے، بلکہ جب محبت غالب ہو جاتی تو اس میں بھی لذت آنے لگتی ہے۔ جیسے کٹورا توڑ دیے، ناچنا شروع کر دیا کرتے خوشی کے مارے، اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا دیکھو اس کا کیا عالم ہے، باولے کا، دیوانے کا، چیز بھی نہیں ملی منگے سے، اور ہے سو کشکول بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور خوشی کے مارے جھوم رہا۔ تو پلٹ کے بولا کرے تم لوگوں کیا معلوم، جاؤ بولے۔ اور اس کا جو ثمرہ ہے وہ ثمرہ ہے مقام شہادت کا ملنا، تعالیٰ جل شانہ کے فعل کے مشاہدے میں رہتا ہے ہمیشہ، دیکھنا پانا خدا کو انفس و آفاق میں، میری عادت ہے یہی، میری عبادت ہے یہی، ہم سب کے شیخ کا حال ہے جو حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اور اس کی اہمیت سمجھاتے ہوئے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، تیری یاد اور شہود پر میری زندگی کا سباد ہے، تیرا وصل میری حیات ہے، تیرا فصل میری مماد۔ اے اللہ، باہر دیکھتا ہوں تو نظر اگر آپ کے آثار پر، آپ کے افعال پر، آپ کے صفات پر پڑتی ہے تو یہ شہود ہے، اور اپنی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو آثار افعال صفات آپ کے ہی پاتا ہوں تو یہ یافت ہے، اور یہ اس قدر عظیم دریافت ہے، یہ یافت اس قدر عظیم دریافت ہے کہ حضرت فرماتے ہیں میری زندگی اسی پر موقوف۔ حقیقی جو زندگی، حقیقی انسانی جو زندگی ہے وہ اسی پر موقوف ہے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت میں بھی روح ہوتی ہے، پتھروں میں بھی روح ہوتی ہے، نباتات میں بھی روح ہوتی ہے، حیوانات میں بھی روح ہوتی ہے، شیاطین میں بھی روح ہوتی ہے، فرشتوں میں بھی روح ہوتی ہے، ان تمام روحوں کا مجموعہ یہ روح انسانی میں پایا جاتا ہے۔ جماعت کی جو صورت ہے وہ اس کی اسی روح کے ساتھ قائم، نبات کی جو روح ہے اس کی نشو نما اسی کے سبب سے ہے، حیوانات میں جو روح ہے، نقل حرکت اور اپنے کام کی چیزوں کا استعمال کرنا نہ کرنا، اس لائن کا جو شعور ہے وہ روح حیوانی ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی صفت قہر و جلال کا مظہر شیاطین ہوتے ہیں، صفت جمال کا مظہر ملائکہ ہوتے ہیں، اور ان تمام ارواح کا مجموعہ روح انسانی میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو حقیقی روح ہے، یہ جو زندگی ہے، ورنہ تو اس پہلو سے خالی کسی آدمی کی صورت اچھی بن گئی اور کچھ ہے نہیں، اندر خوبی نہیں ہے تو باہر کی صورت کو دیکھ کے کیا بول رہے، دیکھنے کو ایسا دکھ رہا جی، اندر کچھ بھی قابلیت نہیں ہے، بتانے کے واسطے کیا بولتے، ایک الف نہیں جانتا وہ، ہے نا، خاص لفظ نہیں بول رہا ہوں میں جو ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے، اور کسی کی لا علمی اور جہالت کو ظاہر کرنے کے لیے بولتے ہیں، الف کا نام بھالا، با کا نام کنڈالا، یہ بھی نہیں جانتا۔ الف کیسا بنتا؟ بھالے کے جیسے۔ با کیسا بنتا؟ وہ ہے الف کا نام بھالا، با کا نام کنڈالا۔ ہمارے بچوں کو اردو محاورے بھی نہیں معلوم ہے نا، جیسا معلوم ہے تو بہت محظوظ ہوتے اندر سے لوگ۔ خالی صورت تو اچھی سے اچھی صورت بعض پتھروں میں پائی جاتی ہے، ایسی کہ دیکھتے ہی اس کو اٹھا لینے کو جی چاہ، کیا کرتے خالی ویسی صورت لے، بڑھنا نباتات میں ہی پایا جاتا ہے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اپنے فائدے کی چیزیں لینا، اپنے نقصان کی چیزوں سے دور رہنا، یہ تو حیوانات میں ہی پایا جاتا ہے، برائیوں کا کرتے رہنا یہ تو خالی شیطانی مشغلہ ہے، کبھی کبھار نیکیوں کا کر لینا یہ تو فرشتوں کا صفت ہے، ان سب سے آگے مظہر مولا بننا، لاکھ تاویلیں کرے کوئی خلافت کی مگر مظہر مولا ہوں میں، میری خلافت ہے یہ۔ اللہ جل شانہ کی صفات کا برتو اور مظہر ہے حضرت انسان، بشرطے کہ اسے انسانی زندگی حاصل ہو، روح انسانی اسے میسر ہو، بہت بڑی چیز۔ مسجود ملائک جب بنا ہے تو سوچنا چاہیے کہ پروردگار نے کیا کیا نہیں رکھا ہوگا، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، ظاہر ہے کہ وہ سب کے سب اندرون کی خوبیوں سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ورنہ ڈھانچہ، یہ ڈھانچے میں تو دیگر بہت ساری مخلوقات کئی پہلوؤں سے کافی بڑھا ہوا درجہ رکھتی ہیں، البتہ مخصوص جو ساخت ہے حضرت انسان کی کہ اس کے سر کو اللہ نے بالکل سب سے اونچا رکھا اور اس کو اپنا کلام عطا فرمایا، تمیز عطا فرمائی، عقل نصیب فرمائی، یہ امتیاز ہے اس کا دیگر ہے مخلوقات سے. علم کی وہ صلاحیت کہ فرشتے بھی کہنے لگے کہ واقعی ہم کو تو صرف اتنا ہی معلوم ہو سکتا ہے جتنا آپ نے سکھایا ہو، بس آگے کوئی علمی چیزیں پیش کی جائے ہم اس کو اخذ کر سکے ایسا نہیں ہو سکتا. تو حضرت انسان میں پائی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو آدمی آگے بڑھتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے. تو ابھی تو بالکل اپن لوگ ابتدائی مراحل میں، ابتدائی دائروں میں چل رہے ہیں. بڑھتے 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 عرش تک رسائی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں عرش سے اونچائی کی جو رسائی ہے، وہاں نہ زمان ہے نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا وہاں. جی بڑھ رہا ہوں توڑ کر فید زمان فید مکان، میری ہمت ہے یہی، میری شجاعت ہے یہی. پرواز ویسی ہوتی تھی ہمارے اکابر کی، ہمارے اسلاف کی. ہم لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسا پھنسے ہوئے ہیں کہ اسے نکلنے کو تیاری نہیں ہو رہی. تو دوستو یہ دوسری قسم کا جو مجاہدہ ہے، اس میں جہاں کہیں فیل دیکھیں آپ، خالق فیل ہونے کا استحضار قائم کریں حق تعالیٰ کے بارے میں. اگر یہ یاد نہیں رہتا تو اس کا نام غفلت، یاد رہتا ہے تو اس کا نام یاد ہے. اور غفلت اور یاد چل رہی ہے تو محنت اور کوشش اس بات کی کرنا کہ یاد غالب ہو جائے غفلت پر، اس کوشش میں لگے رہنا یہ مجاہدہ ہے. اس مجاہدے کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوگی وہ تین چیزیں آپ کو سنائی گئی. ایک یہ کہ فعل کا استعمال جو اللہ نے دیا ہے، فعل جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا استعمال صحیح کریں گے. دوسرے یہ کہ اپنے ساتھ میں جو احوال پیش آ رہے ہیں انہی کے فعل کے نتیجے میں پیش آ رہے تو سہنا آسان ہو جائے گا. اور تیسرا جو زبردست فائدہ ہے وہ ہے مقام شہادت کا ملنا. یہ شہادت، شہادت کی مخصوص قسم ہے، خاص اصطلاح. ایک شہادت وہ ہے جس کو عام طور پر لوگ اصطلاحی حیثیت میں جانتے اور پہچانتے ہیں کہ آدمی اسلام اور کفر کے درمیان میں ہونے والی جنگ میں صرف اسلام کے خاطر رب کی رضا کے لیے کفر اور اہل کفر کے مقابل میں جائے اور ان سے نبرد آزما ہو، ان سے جہاد کرے، اس کے نتیجے میں جام شہادت نوش کر جائے، اس کو بھی شہید کہتے ہیں. اصطلاحی شہید، بہت اونچا مقام. پہلا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے ایمان و اعمال صالحہ کے ساتھ جہاں صالحین کا لفظ لگایا، وہیں اللہ جل شانہ نے ایمان و اعمال صالحہ کے ساتھ شہداء اور صدیقین کا لفظ بھی لگایا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم. تو یہ خاص اصطلاح ہے. بات یہ کہ آدمی چیز کے بعد میں بدا کرتا ہوا جب پہنچتا ہے تو ایک گنا قرب بڑھ جاتا ہے فعل والے کی طرف توجہ کا، تو گویا ابھی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے لگ گئے. اس حیثیت سے یہ مقام شہادت کو پا رہا اور بہت اونچا مقام ہے. اس کے بعد ایک تیسرا مجاہدہ اور وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے ایک بات مذاکرے میں بار بار آتی ہے کہ غیر اللہ صفات کمالیہ سے عاری اور خالی ہے، اور اللہ صفات کمالیہ والے ہیں. جامع جمیع صفات محمودہ اور منزہ عن النقص والزوال ہے اللہ. تو اس واسطے خوبیوں اور کمالات کا جہاں کہیں ظہور ہو، کامل صفات اور ان کے کمالات اور خوبیوں کا جہاں کہیں ظہور ہو، اس میں اس بات کا خیال رکھنا کہ صفات کمالیہ تو حق تعالی میں ہی پائے جاتے ہیں. موصوف صفات کمال صرف حق تعالی ہے، اس کا استحضار کرنا. مخلوق میں یہ صفات دیکھنا اس حالت میں کہ اسے عطائی نہ سمجھتے ہوں، امانی نہ سمجھتے ہوں، عارضی نہ سمجھتے ہوں، مستعار نہ سمجھتے ہوں، ذاتی سمجھتے ہوں، تو یہ اس مقام کی غفلت. اور صفات کمالیہ کے حامل حق تعالی ہی ہیں, اس کا استحضار یہ اس جگہ کیا. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی میں کبھی بڑاپن نہیں آئے گا, میں بھی کچھ ہوں یہ غلط فہمی سے نکل جائے گا, بڑاپن نہیں آئے گا, ہمیشہ عاجزی ان کے ساری کا حامل ہوگا, ان کی عنایتوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوگا. اسی بات سے دیکھیں گے جس پر جتنی زیادہ عنایت ہوتی ہے اس میں اسی قدر جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے. بڑے بڑے بزرگان دین جو پیچھے جاتے تھے نا پبلک کے سامنے, اس واسطے کرتے تھے, میں کچھ بھی نہیں ہوں بولتے تھے, کسی قسم کا کوئی ادعا نہیں کرتے تھے, دعویٰ نہیں. اس واسطے کہیں کوئی دعویٰ پایا جاتا ہے تو سمجھ جائیے کہ معاملہ کٹائی میں, دعویٰ نہیں کہ کسی کو بھی پتا ہے کب چھین لے پتا نہیں. وہ ایک بڑی چیز دی تو ایک ذمہ داری ہے, اسے میں سنبھال سکوں گا کہ نہیں سنبھال سکوں گا. ڈرتے رہنا, لرستے رہنا, گھبراتے رہنا, ذاتی تو ہے نہیں, حتائی ہے, عارضی ہے, پھر وہ بھی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا بھی جانے والا ہے, تو لرزا دینے والی چیز ہے. اسی واسطے کسی کہنے والے نے کہا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں میں الفت و محبت کے میدان میں قدم رکھنا ہے, نسبت خوبی کی حق تعالیٰ ہی کی طرف کرتے رہنا ہمیشہ, یہ غالب رہنا, مخلوق کی طرف نسبت نہ آئے, اور اپنی ذات کی طرف تو آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے. اگر کوئی ہماری کسی بات سے متاثر ہوتے ہوں تو ہماری بات سے اگر متاثر ہوتے تو اب تک بے حساب لوگاں ہونا تھا, ہے نا. کبھی کبھی کسی بات سے متاثر ہوئے تو انہیں کیا سمجھ لیتا ہوں میری بات سے متاثر ہو گئے تھے جی. ارے اپنی بات سے نہیں دے جی, جن کی ہے ان کی بات سے متاثر ہوئے ہو, ہے نا. اس واسطے کبھی کوئی چیز کی لوگوں کو معلوم نہیں رہتا تو منسوخ کر دیتے ادھر ادھر, جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں رہتا وہ لوگ خوش ہونا شروع ہو جاتے, ہے نا بھائی. ایسے کچھ بدردان لوگ رہنا بولتے, نفس کو غذا مل رہی. حالانکہ حدیث میں آتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی کو کہ تمہارے سامنے تعریف کر رہا ہے تو مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال. کیا مطلب ہے مٹی اٹھا کے منہ میں ڈالنے کا, ذرا سمجھ لو, یہ جھگڑے لے کے آ جائیں گے میرے پاس. کسی صاحب نے کسی صاحب سے کچھ کہہ دیا, اچھی بات کہہ دی, تعریف کر دی صاحب نے, جھٹ وہ صاحب گئے مٹی مٹھی میں اٹھائے اور پکڑ کے اسے منہ میں ڈال دی. جھگڑا ہوں گا کہ نہیں ہوں گا, کیا مطلب ہے اس کا سمجھو آپ اچھی طرح, بات پوری بھی سننا اور سمجھنا بھی پوری. کبھی پوری نہیں سنے تو بھی گڑبڑ ہوتی, کبھی نہیں سمجھے تو بھی گڑبڑ ہو جاتی. نہیں سننے کی مثال دو, جماعی کو جماعی سننا. صاحب تقریر کرتے ہوئے بولے بھائی جماعی آئے تو استغفر اللہ بولو, اب وہ صاحب بیان سن کے گھر میں گئے, گھر میں گئے تو دیکھیں گے وہ سسرے صاحب آئے ہوئے ہیں, تو داماد شریف جو ہے جی السلام علیکم مامو صاحب بول کے سامنے گئے گھر, بجائے وعلیکم السلام بولنے کی استغفر اللہ بول کے. بس پھر کیا تھا, تیش آ گئے اپنی بیوی سے یعنی ان کی بیٹی سے کہنے لگے کہ کیا ہے, کیا بد اخلاقی ہے, کیا رویہ ہے, کیا سمجھے انہوں آخر ایسا, استغفر اللہ کس بنیاد پہ پڑے. انہوں پوچھے کہ کئی کے واسطے بولے, ویسا آپ بچی پوچھی کئی کے واسطے بولے. ادھر ساس بھی فکر مند ہو گئے کہ یہ کیا ہوا کہ داماد شریف ناراض ہو گئے. بڑے حضرت سے پوچھے تو بولے کہ مسجد کو گیا تھا, مول صاحب تقریر کرے, جمائی آئے تو استغفر اللہ پڑھو بولے, جمائی آئے تو استغفر اللہ پڑھو بول کے بولے انہوں. جمائی آیا تو وہ مول صاحب کی بتائے ہوئے سبق کو دہراتے ہوئے استغفر اللہ بولا گیا. برابر نہیں سنے تو ایسی گڑبڑ ہوتی, برابر نہیں سمجھے تو جا کے مٹی اٹھا کے لا کے منہ میں ڈال دیتی. اس واسطے سمجھو اچھی طریقے سے, اس کے کہنے کا جو مطلب بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ جب منہ میں کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں آدمی بات بات نہیں کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں جو تم کو بڑا نقصان ہو رہا ہے تاریخ سننے کے نتیجے میں نفس کے پھولنے کا، وہ موقع کو ختم کرنے کے واسطے کوئی معمولی سی چیز دے دو جس کی حیثیت مٹی جیسی ہوتی ہے، تو بند بند ہو جائے اس کی شاعرہ کہہ کے واسطے اشعار پڑھتے تھے، بادشاہوں کے سامنے جا کے شاعرہ جو اشعار پڑھتے تھے کہہ کے واسطے پڑھتے تھے، کچھ تو انعام ملنا بول کے پڑھتے تھے، کچھ دے دیا تو چلے جاتے تھے، ایسے ہی انہیں کچھ بول رہا ہے تو ممکن ہے کسی چیز کا امیدوار ہوں گا، اٹھا کے کوئی ایسی چیز دے دو کہ انہیں بولنا بتانا ختم ہو جائے، یا پھر یہ مطلب ہے اسے روک دو ایسا کہنے سے، ایسے کہنے سے اس کو روک دو، تعریف کرنے سے آدمی کا نفس خراب ہو جائے، اور خاص طور سے اس وقت میں زیادہ خراب ہوتا ہے جب اس کو اپنی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور صحیح علم اس کے پاس نہیں ہوتا، جتنی خرابیاں اس وقت میں ظہور پذیر ہیں اس کے پیچھے جہالت کا فرمایا ذہن میں رکھ، اسی واسطے مسلسل آواز لگائی جا رہی ہے کہ بھائی علم کے معیار کو بڑھاؤ، حقیقی دین سے آگاہی حاصل کرو، علماء ربانی سے اپنا رابطہ اور تعلق رکھو، اہل اللہ کی مجالس کو غنیمت جانو، اپنے شعور کو ذرا اونچا کرتے جاؤ اور حقائق دین سمجھنے کا خاص اہتمام کرو۔ اب اگر ہمارا یہ طرز عمل ہو جائے کہ نہیں اپنے کو علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو جو کچھ ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے وہ سب کے سب اسی جہالت کا نتیجہ ہے، بڑی بڑی خرابیوں میں پھر آدمی گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو شہادت، مقام شہادت یہ خاص اصطلاح جو دوسرا درجہ ہے، دوسرے مجاہدے کو اپنا دو، مجاہدے کی دوسری قسم کو اپناتے ہوئے فعل حق کا مشاہدہ کرتے رہنے سے مقام شہادت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ جو مشاہدہ ہے نا، یہ مشاہدہ اور مراقبہ بھی حدیث سے کی ہی اصطلاح کی حیثیت میں بیان فرمایا ہے، کابر نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ میں مشاہدے کا بیان ہے، اور فئن لم تکن تراہ فانہ یراک میں مراقبے کا ذکر ہے، جس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو شہادت دے رہے ہیں، شہادت دینے والا جو مقام شہادت اسے نہ ہو، یہ خاص اصطلاح ہے، اس کے نتیجے میں جو ثمرہ آدمی کو حاصل ہوتا ہے وہ یافت و شہود فعل حق اور یافت و شہود صفات حق حاصل ہو کر استغراق فی الحق میسر آتا ہے، استغراق فی الحق، ایک ہے استغراق فی الحق اور ایک ہے استغراق فی الخلق والحق، استغراق فی الخلق والحق یہ مطلوب مقام ہے، اور استغراق فی الحق، استغراق فی الحق یہ محبوب مقام نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، سب سے اونچا مقام نہیں ہے، یعنی کیفیت پیدا ہوتی ہے موقتی طور پر آدمی اس میں محو ہو جاتا ہے، محویت جسے بولتے ہیں، استغراق فی الحق کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جا کے خدا ہو جاتا، بندہ ہی ہے، بل عبد عبد وإن ترقى والرب رب وإن تنزل، ہماری نہایت تو بندہ بننا ہے بس، اس واسطے استغراق فی الحق کیا مطلب ہے کہ یہ محویت وقتاً فوقتاً آتی رہتی، اور کبھی کبھار تو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ حالت ثابت، جیسے پوچھا تھا بی بی عائشہ سے، بی بی عائشہ نے پوچھا، جانے پر بی بی عائشہ سے حضور نے پوچھا کون ہے تم، عائشہ ہوں، کون پوچھا کہ عائشہ کون ہے، ابو بکر کی بیٹی، ابو بکر کون ہے، ابو قحافہ کے بیٹے، بولے ابو قحافہ کون ہے، گھبرا گئی چلے گئی وہاں سے، جب وہ کیفیت ختم ہو گئی تو بولے حضور آج ایسا ایسا ہوا، قصہ کیا قصہ تھا سمجھ میں نہیں آیا، تو فرمایا کہ اصل میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے میرے رب کے درمیان میں کسی فرشتے کو بھی اس میں گنجائش باقی نہیں رہی، لیما اللہ ساعتن کے بعد یہ مفہوم بیان فرمایا گیا ہے کہ اس میں میرے پروردگار کے درمیان میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں کسی مقرب فرشتے اور نبی مرسل کو کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں ماہویت. اور ہر سالک پر سکر و سہو چلتا رہتا ہے, سہویت ماہویت آتی رہتی ہے. ایسی ماہویت کہ جس کے نتیجے میں منشاء ربانی کی تکمیل نہ ہو, یہ محمود مقام, پسندیدہ, مقبول, مطلوب مقام نہیں, مگر یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کو ایک خاص قسم کی ایک محویت کا سا اثر اس کی طبیعت پر وقتاً فوقتاً غالب ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں تھوڑا سا نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے, کسی کے زیر نگرانی رہنے کی ضرورت پڑتی ہے, کوئی پھر کھینچ کے لاتا وہاں سے جہاں انہیں چلے گیا تھا, تو پھر صحیح رہتا, انہیں تو آؤٹ ہو جاتا. بہرحال پروردگار عالم کی ہمیشہ یاد اس طریقے سے اس کے دل دماغ پر غالب ہو جاتا. بہت زبردست ثمرہ ہے اس کا, اور آخری درجے کی ایک مجاہدے کی قسم ہے جو استغراق فی الخلق والحق سے متعلق ہے. یعنی استغراق نہیں, یافت و شہود خلق و حق. اس میں کیا ہے؟ یافت و شہود حق ہے صرف, یافت و شہود حق, استغراق فی الحق. اور آخری قسم میں یافت و شہود خلق و حق یہ حاصل ہوتا ہے. یہ سب سے اونچا مقام. اس کی مزید وضاحت اگر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر کریں گے, ورنہ اپن تو پہلے دوسرے مجاہدے میں لگے رہو. پرانے لوگ جو پابندی سے آ رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا ان کا سبق آگے بڑھتا رہے, اس لیے سنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق دے. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا, ہاجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة, ونعوذ بك من مضلات الفتن ما أحييتنا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا, واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا, واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.